करें कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دعوت الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب تشریف فرما ہے پہلا سوال میں عرض کروں گا حضور یہ ارشاد فرمائے اس حوالے سے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو ہم غسل دیتے ہیں تو غسل دینے کے بعد میت کو کنگا کرنا اس کو سرما لگانا اس کو مہندی لگانا کیا فرمائیں گے اس حوالے سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میت زینت کا محل نہیں ہے
ٹھیک ہے
کنگی لگانا سرما لگانا مہندی لگانا یہ وہ کام ہیں جو بطور زینت کیے جاتے ہیں
ٹھیک ہے
اسی طرح بال کاٹنا ناخن تراشنا ان سارے کاموں کے کرنے کی اجازت نہیں ہے فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے
صحیح
اور مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے
صحیح
بعض علاقوں میں یا بعض جگہوں میں یہ رواج ہوتا ہے بالخصوص جو نوجوان جن کا انتقال ہوتا ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے
صحیح
تو وہاں پہ غسل دینے کے بعد یا اس سے پہلے اس کو مہندی لگائی جاتی ہے جس طرح دولہے کو سجایا جاتا ہے
وہی تیاری
بالکل اسی طرح جو ہے وہ اس کو وہ ہار پہنائے جاتے ہیں جو خوشی کے موقع پر پہنائے جاتے ہیں تو وہ ساری تیاری کروائی جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے دولہا بنا کر بھیج رہے ہیں اصل میں تو بندہ اعمال کے ساتھ دولہا بن کر قبر میں جائے
سبحان
تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے بندے نے جو اعمال کیے اب اس کے گلے کا ہار وہ ہیں
ٹھیک
اب یہ دنیاوی ہار جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ڈالنے والے گناہگار ہیں
صحیح
فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے بال کاٹے جائیں یا ناخن کاٹے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اس کے کفن میں رکھ دیا جائے
صحیح
تو لہٰذا کسی طرح کی بھی زیب و زینت میت کے ساتھ جائز نہیں ہے
ٹھیک اچھا ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اب جس کا انتقال ہوا اس نے مال چھوڑا اور وصیت بھی کر دی کہ بھائی میرا جو مال ہے اس میں آپ اس طرح مثلا مسجد میں پیسہ خرچ کر دیجئے گا یا خیرات کر دیجئے گا اب اس کے جو ورثہ ہیں اس میں نابالغ بچے بھی شامل ہیں تو اب اس حوالے سے کیا حکم ہوگا
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں وصیت کو دیکھا جائے گا
ٹھیک ہے
اگر وصیت ایسی ہے کار خیر کی وصیت ہے تو اس وصیت کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا
ٹھیک ہے
جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال سے جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے وہ اس کی ذات کا ہوتا ہے
ٹھیک
اب مرنے کے بعد اس کی ذات کا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اولاً کی جائے
ٹھیک ہے
تجہیز و تکفین اور تدفین کے انتظامات کر کے اس کو جلد از جلد اس کے مقام تک یعنی قبر تک پہنچایا جائے تو اولاً اس کے ترکے سے یہ اخراجات کیے جائیں گے پھر اس کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو اس نے اگر کی اس کے اوپر قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا تو پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس میں سے اگر میت نے کوئی وصیت کی تھی تو تہائی مال سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا
ٹھیک
یعنی بچ جانے والے مال میں سے تہائی مال میں جو وصیت اس نے کی تھی کہ مسجد میں دے دینا مدرسے میں دے دینا یا اپنے غیر وارث کے لیے وصیت کی تھی کہ فلاں شخص کو دے دینا، تو بچ جانے والے مال کے تہائی میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور جو دو حصے ہیں وہ ورثاء میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اب جو مال ورثاء کا ہوتا ہے
صحیح،
تو لوگ اس میں سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں
صحیح،
تو وہ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اب اس میں نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں، اگر سارے کے سارے ورثاء جو ہیں وہ بالغ ہیں اور سب کی رضا مندی سے اس ترکے کے مال سے جو سب میں جس کا حصہ ہو چکا ہے اگر وہ باہمی رضا مندی سے خرچ کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، یا کھانا پکوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ سب کے گویا کے مشترکہ حصے سے اس کو پکایا گیا۔ لیکن اگر وہ کھانا جو ہے اس میں اگر نابالغ بھی شریک ہیں، تو اب اس مشترکہ جو ہے وہ ترکہ جو ہے اس میں سے اب یہ اہتمام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں نابالغوں کا حصہ بھی جائے گا، اور نابالغ سے اجازت لینا یا جو نابالغ ہے وہ اجازت دے بھی تب بھی شرعاً وہ اجازت قرار نہیں پائے گی۔
صحیح،
اور اگر اس میں سے کیا جائے گا تو یہ سارے کا سارا جو خرچہ ہے وہ بالغوں پر پڑے گا، یعنی بالغ اپنے پلے سے اس کو ادا کریں گے، نابالغوں کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا کہا جاتا ہے کہ اگر میت کی طرف سے یہ ہے کہ میرے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا،
صحیح،
اب یہ بولیں کہ چونکہ اس نے بولا تھا ایصال ثواب کرتے رہنا تو اب اسی کے مال میں سے یہ کیا جائے،
صحیح،
تو اس صورت میں نہیں ہوگا۔
صحیح،
ہاں اگر کسی کو متعین کر کے گیا تھا مسجد کو، مدرسے کو، فلاں جگہ کو، فلاں شخص کو، تو تہائی مال سے دیا جائے گا۔
صحیح،
اگر مطلقاً کی تھی کہ صدقہ اور خیرات کرنا، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ شاید میرا مال ہے لیکن مرنے کے بعد اس کا مال نہیں رہا، ورثاء کا رہا، ورثاء پر کرنا لازم نہیں ہے، لیکن کریں تو بالغ اپنے مال سے کریں، نابالغوں کے مال سے نہیں کیا جا سکتا اور کرنا جائز نہیں ہے۔
مدنی چل کے ناظرین غور فرمائیے کہ ہمارا جو دین ہے، مذہب ہے اسلام، کتنا خوبصورت یہ ہمارا مذہب ہے کہ نابالغ جو بچے ہوتے ہیں، جو ورثاء بنتے ہیں یا ویسے بھی، تو ان کے مال کی کس قدر جو ہے وہ حفاظت کا اہتمام اس میں کیا جاتا ہے، اسے آپ اندازہ لگائیں۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کر۔
حضرت مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ نابالغ بچے کا ذبیحہ کرنا، جیسے مرغا وغیرہ ذبح کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے ارشاد فرمائیے۔
جی کیا فرمائیں گے، بچوں کو دے دیا کہ بھی ذبح کریں؟
جی نابالغ بچہ اگر عاقل ہے، یعنی عقل مند ہے، ذبح کرنے کی تمیز رکھتا ہے اور صحیح طریقے سے ذبح کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر، تو اگر اس نے صحیح طور پر ذبح کر دیا
صحیح،
تو ذبح ہو جائے گا
صحیح،
کیونکہ ذبح ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر نہ سمجھ بچہ ہے بالکل، جو ذبح کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، یا پاگل ہے، تو اس کا ذبیحہ درست نہیں ہے۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
قبر پہ ماربل کی تختی لگائیں جس پہ درود شریف ہو اور نیچے اس کا نام ہو جو مر گیا ہے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی کیا فرمائیں گے، ویسے بھی آج کل قبروں کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو سنگ مرمر وغیرہ سے مزین بھی کرتے ہیں، اور پھر تختی بھی لگاتے ہیں، دودھ پاک بہت کچھ اس پہ لکھا جاتا ہے۔
سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے فتاوی رضویہ میں سوال کیا گیا کہ مزارات اولیاء پر، ان کی انٹرنس پر یا ان کی دیواروں پر بالکل اونچا کر کے ساتھ ساتھ 8-8 فٹ کے اونچائی کے اوپر اگر ایسی تحریر ہو کہ جو سنگ مرمر میں لکھی ہوئی ہو کہ اس کے جھڑنے اور گرنے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ جھڑے گی نہیں، گرے گی نہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نہ لکھا جائے۔ جب بارش ہوگا تو اس کا پانی اس سے لگ کر نیچے آئے گا، تو یہ فرمایا کہ اس میں فساد زیادہ ہے، مصلحت کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو یہ تو وہ لکھی تھی کہ جو دیوار کے اوپر اونچی تھی۔ اب جو قبروں کے اوپر عام طور پر لکھی جاتی ہے، اور پھر فی زمانہ جو ہمارے قبرستانوں کا حال ہے، چاہے وہ شہر ہوں چاہے وہ دیہات ہوں، تو وہاں پہ جانور، کتے، اس طرح کے جو ہے وہ پھر بندے جانور اور کتوں کو تو چلو شعور نہیں ہے،
صحیح.
اب بندوں کا حال بھی ایسا ہو چکا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ کسی مسلمان کی قبر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں،
صحیح.
تو اب وہ جو ماربل ہے جو قبر کے اوپر لگا ہوا ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کسی کا پاؤں پڑے گا، پھر بارش آئے گی، اس کا پانی بہے گا، اب وہ کن نالیوں میں جائے گا. تو اس میں مصلحت نہیں ہے،
صحیح.
بلکہ بے ادبی کا نہ صرف اندیشہ ہے بلکہ غالب گمان ہے. تو لہٰذا تختی صرف نام کی جو ہے وہ لگانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو لکھوانا ہے آیات کا، درود پاک کا، یہ نہ کیا جائے.
صحیح. مدیچل کے ناظرین اس حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا ہے جو احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے. آئیے آپ کی ویڈیو کال کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
شہروز میرا نام ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر گھر میں کسی کو یہ کہا جائے کہ کھانا ننگے سر نہیں پکانا چاہیے اور بے پردگی نہیں کرنی چاہیے، تو اگر وہ نہ مانے میری اس سوال کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
جی حضور، کیا فرمائیں؟
جی، اس میں جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان کا اپنے محارم کے سامنے تو سر کا کھلا رکھنا جائز ہے، یعنی گناہگار نہیں ہوں گی. غیر محرم کے سامنے سر کا کھولنا جائز نہیں ہے، ناجائز اور گناہ ہے. اب جو اسلامی اخلاق اور آداب ہیں وہ تو یہی ہے کہ عورت اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھے، بلا ضرورت اپنے سر سے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے. تو بچوں کی تربیت بھی اسی طور پر کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ محارم کے سامنے اپنے سر کو کھولے ہوئے ہے تو اس صورت میں کوئی ناجائز کا حکم یا گناہ والی بات نہیں ہوگی.
صحیح.
لیکن بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں میں بہن کا، بیٹی کا سر کا کھلا رکھنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے.
صحیح.
اور یہ یوں گھر والوں کی ایک تربیت بھی ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے محارم کے سامنے دوپٹہ اپنا نہیں کھولے گی تو غیر محرموں کے سامنے بدرجہ اولا اس کا پردہ سلامت رہے گا. تو اس طرح کی تربیت یا پیار محبت اور نرمی سے اس طور پر سمجھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ حیا جتنا ہی ہو اس میں خیر اور خیر ہی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ دو شخصوں کے پاس سے گزرے، تو ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اتنی زیادہ حیا نہ کیا کرو.
ٹھیک ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پکار کر کہا، تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ حیا جتنی بھی ہو خیر ہی ہے. آپ اس کو حیا کی کمی کا کیوں مطلب اس کو تلقین کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر بھائی، باپ، بیٹا اگر تلقین کرتا ہے تو ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر ان کو یہ ناپسند ہے کہ ان کی بیٹی بہن جو ہے وہ دوپٹے کے بغیر نہ آئے، تو ان کو اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ اوڑھ کر رکھنا چاہیے.
جی، مزید ویڈیو کال.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ قربانی کرتے وقت جو ہم ذبح کی چھری چلاتے ہیں جانور کے اوپر، ذبح چلانے کے بعد اگر خون ہمارے جسم پہ لگ جائے یا کپڑوں پہ لگ جائے، کیا ہمارا وضو اور غسل قائم رہتا ہے یا نہیں؟ شرعی طور پہ ہماری رہنمائی فرما دیں.
جی، کیا فرمائیں؟
جی، جو ذبح کرتے وقت بہنے والا خون ہوتا ہے، دم مسفوح، یہ ناپاک ہے.
ٹھیک.
لیکن اس کے جسم یا کپڑوں پر لگ جانے سے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے.
ٹھیک.
ہاں، کپڑے تو ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم پر لگے گا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا، اس جگہ کو دھو لیا جائے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے.
آپ کی جو ایس ایم ایس موصول ہوئے اس میں پہلا یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟
جی، خودکشی کا جو فعل ہے، یعنی خودکشی کرنا، یہ تو ناجائز اور گناہ فعل ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن خودکشی کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
وہ بدستور مسلمان ہی رہتا ہے، اگر مسلمان تھا تو مسلمان ہی ہے. اس کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے.
ٹھیک. اگلا یہ ہے کہ اگر باجماعت نماز فوت ہو جائے تو کیا وہ نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں؟ اور صبح آفس وغیرہ جلدی جانا ہے اور مسجد میں جماعت تاخیر مطلب مثلا تاخیر سے اور مجھے جلدی نکلنا ہے تو کیا وہ میں گھر سے پڑھ کر نکل جاؤں؟ کیا فرمائیں گے؟
اگر جماعت فوت ہو گئی ہے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ادا کرنا، اور نوکری کے اوپر جماعت کو فوقیت دی جائے،
ٹھیک ہے،
اور رعایت وغیرہ لے کر جماعت کی حاضری کے اوپر پابندی اختیار کی جائے.
ٹھیک، جذبہ تو بہت اچھا ہے ان کا جماعت کے حوالے سے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اگر قرآن مجید کو صرف ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو کیا فرمائیں گے؟
قرآن پاک کو ترجمہ بھی پڑھنا بھی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرن حرج تو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے الفاظ جو قرآن پاک ہے اصل متن،
صحیح،
اس ترجمے کو اس متن کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ پتہ بھی چلے کہ وہ جو ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، کس بات کا ترجمہ پڑھ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
اس کی سمجھ ہونا ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ بس سمجھ لیں،
صحیح ہے،
تو جو الفاظ ہیں الفاظ کے اوپر جو ہے وہ احادیث پاک میں ایک ایک لفظ پڑھنے کے اوپر ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، یعنی جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی،
ٹھیک ہے،
لیکن ترجمے کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں نہیں ملیں گی،
صحیح ہے.
تو لہٰذا قرآن پاک کو اس کے عربی متن کے ساتھ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی جو ہے وہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے.
مدنی چل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ عموماً سلسلے میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں. آئیے دیکھیے کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں. جی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نعت خواں جب محفل میں نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا ان کے اوپر پیسے لٹانا، مطلب ان کو پیسے دینا کیسا؟ برائے کرم اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
نعت خانوں کو جو دوران نعت پیسے دیے جاتے ہیں، لوٹائے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ دینا بھی جائز ہے اور نعت خان کے لیے لینا بھی جائز ہے. یہ ایک طرح کا انعام ہے جو سننے والا اپنی خوشی سے نعت خان کو دیتا ہے، یہ کوئی اجارہ نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی دل کی خوشی ہوتی ہے، تو وہ اس کو بطور نذرانہ اور ہدیہ پیش کرتا ہے، تو اس کا دینا اور لینا بالکل جائز.
اچھا، یہ تو چلے ایک شرعی صورت تھی، جائز ہے، لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پیسے لٹانے کا، تو پھر وہ جو محفل کا ایک ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، وہ مطلب ایک متاثر ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو منچ پر قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب انہی کے پاس لے کر آ گئے کہ بھائی یعنی آپ بھی شامل کریں، یوں ایک انداز جو ہوتا ہے.
ہاں دیکھیں، اس انداز جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو موزے شخصیت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ یا دو چار پانچ اور کو بھی ہاتھ ملا کر چلتے ہیں، تو یہ تو لوگوں کی ایک طور پر بعض یوں سمجھے کہ عقیدت کے طور پر کرتے ہیں کہ چلو کسی نیک شخص کے ہاتھ سے دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن ان کا یہ اس طرح کرنا بعض اوقات واقعی ڈسٹربنس کا سبب ہوتا ہے کہ بندہ ایک ذوق میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اب جب وہ اس طرح ہوتا ہے تو وہ ذوق سارا ختم ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے تو کہا جائے گا کہ مناسب نہیں ہے، جس نے دینا ہے وہ اپنے طور پر دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طور پر نہ کرے تو بہتر ہے.
صحیح.
اور پھر جب وہ 6, 7, 8, 10 چلتے ہیں تو پھر سننے والوں کو اور بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو یوں اس کو نامناسب ہی کہا جا سکتا ہے، ناجائز اس کو بھی نہیں کہا جائے گا، نامناسب بھی اس اعتبار سے کہ جب لوگوں کے ذوق میں خلل آتا ہو.
ٹھیک.
اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن عام طور پر جب نعت یا اس طرح کی محفل ہوتی ہے تو اس میں جتنا بندہ مؤدب ہو کر بیٹھے گا تو اس قدر ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا.
ٹھیک جی، مزید کال.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں اگر کوئی شخص انویسٹ کرنا چاہے تو اس کا کوئی آسان طریقہ ہے، یا چلتے ہوئے کاروبار میں بالکل بھی انویسٹمنٹ نہیں کی جا سکتی؟ برائے کرم اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اصل میں پچھلے سلسلے میں اس پر گفتگو ہوئی تھی تو یہ اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے. کیا فرمائیں گے؟
جی، چلتے کاروبار میں انویسٹ کی صورت ہو سکتی ہے. عام طور پر تو جو ہمارے یہاں انویسٹ کی صورتیں ہوتی ہیں وہ ناجائز صورتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس کا کاروبار ہے اس سے ایک غیر معین حصہ اس طور پر کہ آپ کے کاروبار کا 10واں 20واں یا نصف حصہ جو ہے وہ خرید لیا، یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ خرید لیا،
ٹھیک ہے،
تو اب جب یہ اس کا کاروبار کا نصف حصہ خرید لے گا
صحیح
تو اب یہ اس کا مالک ہو جائے گا
صحیح
تو یہ شرکت بالملک ہو جائے گی
صحیح
تو اب یہ شرکت بالعقد کر لیں یعنی جب شرکت بالملک ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ شرکت بالعقد کر لیں یعنی باہم یوں شرکت کر لیں کہ اب ہم دونوں شریک ہیں
صحیح
اب جو ہے وہ ہم اس طور پر نفع اس طور پر تقسیم کریں گے
صحیح
باقی جو نقصان ہے وہ کیپیٹل یا راس المال کے مطابق یا ان کے سرمایہ کے مطابق ہوگا
صحیح
تو شرکت ملک ہو جانے کے بعد جب یہ شرکت عقد کر لیں گے
صحیح
تو یہ دونوں اس میں شریک ہو جائیں گے
صحیح
اور اب جو کاروبار چلے گا وہ شرکت میں چلے گا
صحیح جی مزید کال
صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا مدنی رسائل یا کتب وغیرہ پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے
دینی کتب پڑھیں تو اس میں وضو کے حوالے سے
دینی کتب میں ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ باوضو ہی دینی کتب پڑھی جائیں
ٹھیک
تو اسی میں زیادہ برکت اور اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں نازل ہوں گی لیکن اگر کوئی بے وضو بھی پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا ناجائز نہیں ہے لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ان کتب میں جہاں قرآن پاک کی آیت یا اس کا ترجمہ موجود ہے تو اس آیت کو چھونا یا اس کے ترجمے کو چھونا جائز نہیں ہے خاص اس جگہ پر
ٹھیک
ہے جہاں پہ وہ آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کا چھونا جائز نہیں ہے یہ احتیاط کی جائے اور اگر دینی کتب کو بغیر وضو کے بھی یوں پڑھ لیتا ہے بغیر قرآن پاک کی آیات کو چھوئے ہوئے تو اس صورت میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے
ٹھیک ہے اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب بروسا کون کون بنیں گے کس کس کو ملے گا
دیکھیے کہ شریعت نے تو ورسا متعین کر دیے ہیں
ٹھیک
اگر وہ پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ ممکنہ ورسا ہیں کون سے
ٹھیک
جب ایک اگر عام سی بات کریں فرض کہ عورت شادی شدہ ہے
صحیح
تو اس کے ممکنہ ورسا میں سے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر زندہ ہے تو شوہر ہوگا والدین زندہ ہیں تو والدین ہوں گے ماں باپ بھی حقدار ہوتے ہیں اسی طرح جو اس کی اولاد ہوگی حقدار ہوگی اب یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے تو پھر مزید اسبات کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کون اسبا ہیں اس کے بھائی چچا چچا زاد بھائی بھائیوں کے بیٹے یہ سارے اسبات میں شامل ہیں
ٹھیک ہے
تو یہ ممکنہ طور پر وارث ہو سکتے ہیں
ٹھیک اچھا اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی اور علیحدگی ہو گئی مثال کے طور پہ بھائی لڑائی جھگڑا ہوا اور دونوں تقسیم ہو گئے اور اس میں ایک پیریڈ گزر گیا دو سال تین سال تو کیا اس سے بھی کوئی طلاق یا اس طرح کی صورت بن جاتی ہے یا کیا فرمائیں گے
نکاح ختم ہو جائے گا جی اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی چاہے وہ جدائی کتنے ہی عرصہ تک رہے
ٹھیک
اس سے نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا
صحیح
یعنی نکاح ختم نہیں ہوتا
صحیح
نکاح ختم ہونے کے لیے دو ہی طریقے ہیں
صحیح
یا تو طلاق ہو یا پھر موت ہو
ٹھیک ہے
یا اور بھی صورتیں ہیں کہ جن میں بالآخر جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے یا قاضی جو ہے وہ فسخ نکاح کر دیتا ہے
صحیح
اس کے علاوہ جو ہے وہ نکاح ٹوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے
صحیح
یعنی شوہر زندہ ہے اس نے طلاق نہیں دی ہے چاہے وہ 10 سے 20 سال اگرچہ کہ نکاح ہونے کے بعد ساری زندگی جدائی رہی ہوں
اللہ
تب بھی وہ ایک دوسرے کے نکاح ہی میں رہیں گے
صحیح
نکاح خاص قسم کی چیزوں سے ٹوٹتا ہے
صحیح
یعنی موت سے ٹوٹے گا یا طلاق سے ٹوٹے گا ایسے نکاح دونوں کے درمیان اس طرح جدائی بغیر طلاق یا بغیر موت کے ہو جائے تو اس سے نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے
ٹھیک جی مزید کال ہم شامل سلسلہ کریں
حضور یہ عرض کرنی تھی مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ موبائل فون پر آج کل جو نا قرآن پاک کے پیجز اس میں ڈالے جاتے ہیں تو کیا بغیر وضو کے موبائل پر قرآن پاک کے پیجز کو یا حروف کو ٹچ کیا جا سکتا ہے
جی کیا فرمائیں گے
اسکرین موبائل کی اسکرین پر جب وہ شو ہو رہے ہوں قرآن پاک کے پیجز اور وضو نہیں ہے تو اس صورت میں اس اسکرین کو ٹچ کرنا منع ہے
ٹھیک
اس کو نہیں چھوئیں گے
ٹھیک ہے
اس میں احتیاط کرنی ٹھیک
جی مزید کال
باب المدینہ کراچی سے ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ لٹے کا مال مالک نہ ملنے کی صورت میں شرعی فقیر کو دے دیں, تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ شرعی فقیر اس چیز کو خود ہی استعمال کرے یا اسے آگے دینے کا بھی اختیار ہے؟ اگر اختیار ہے تو کیا وہ غنی کو بھی دے سکتا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
جی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
جی اگر لٹے کا مال جس نے اٹھایا اپنے لیے نہیں اٹھایا
صحیح,
بلکہ اس لیے اٹھایا کہ جس کا مال ہے اس کو پہنچا دے گا,
ٹھیک,
اور اس صورت میں اعلان تشہیر سب کچھ ہو چکا تو اب یہ شریف فقیر کو دینا ہی ضروری نہیں ہے, کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو صرف کیا جا سکتا ہے,
ٹھیک.
لیکن اب اگر شریف فقیر کو ہی دے دیا
صحیح,
تو اس صورت میں وہ چیز شریف فقیر کی ہو گئی ہے, تو اب شریف فقیر اس میں جو بھی جائز تصرف کرنا چاہے, خود اس کو استعمال کرے, کسی کو تحفہ دے دے
صحیح,
تو وہ اس کی ملک ہو گئی ہے, تو وہ خود بھی رکھ سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے, اور وہ چاہے تو آگے کسی کو تحفہ بھی دے سکتا ہے,
ٹھیک. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ وتر جو ہیں, ظاہر اس کے اندر دو قاعدے آتے ہیں, اولا اور سلام سے پہلے جو ہم بیٹھتے ہیں, التحیات پڑھنے کے حوالے سے اگر کسی نے التحیات پڑھی اس کے بعد درود پاک بھی پڑھ دیا تو اب کیا ہوگا اس حوالے سے؟
قاعدہ اولا میں تو التحیات اب دوہر رسولوں تک جب مکمل کر لیا, اب اس میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا,
ٹھیک,
تو واجب کا ترک ہو گیا اور سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا,
ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد اگر جو آخری قاعدہ ہے,
جی,
آخری قاعدہ میں التحیات سے بعض لوگ جو ہے وہ دو چیزیں مراد لیتے ہیں, بعض تو عبد الرسول پڑھنا مراد لیتے ہیں, تو اس کے بعد تو درود پاک آخری قاعدے میں پڑھنا ہی ہے, تو وہ تو سنت ہی ہے,
ٹھیک ہے.
اور اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مطلب یہ کہ دعا بھی ختم ہوگی تو اس پورے عمل کو التحیات بولتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اب اس کے بعد بھی اگر کسی نے درود پاک پڑھ لیا, یعنی دعا پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی نے درود پاک پڑھ لیا تو وہ مقام دعا ہے اور درود پاک بھی دعا ہے,
ٹھیک ہے,
اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے,
ٹھیک ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ اگر غسل فرض ہو جائے اور دو دن تک غسل نہ کیا جائے تو کیا حکم ہوگا اس حوالے سے؟
غسل فرض ہو جائے اور دو دن تک غسل نہ کیا جائے, اگر وہ عاقل بالغ شخص ہے اور ظاہر ہے کہ بالغ کے اوپر ہی غسل فرض ہوگا
صحیح,
تو دو دن تک غسل نہ کرنا یہ نحوست تو اپنے طور پر ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اب ظاہر ہے کہ اس نے غسل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو دن کی نمازیں بھی اس نے نہیں پڑھی ہیں, کیونکہ بغیر طہارت کے تو نماز پڑھنا ہی جائز نہیں,
ٹھیک ہے,
تو وہ نمازوں کا بھی تارک رہا اور نجاست میں بھی اپنے آپ کو ملوث رکھا,
ٹھیک ہے,
تو اس طور پر گناہگار ہی ہوا,
ٹھیک ہے. اگلا ایس ایم ایس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری بہت زیادہ دل آزاری کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟
دل آزاری کرے تو مسلمان کو تو یہی کہا گیا کہ جو تمہیں جو ہے وہ محروم کرے اس کو عطا کرو
صحیح,
اور جو تکلیف دے تو اس کو معاف کر دو,
ٹھیک ہے,
تو ہمیں بطور مسلمان درگزر کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے, تو ہم کوشش کریں کہ درگزر کریں,
ٹھیک,
اور درگزر کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں,
ٹھیک ہے,
کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے
صحیح,
بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جو قدرت ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہ لے,
سبحان اللہ.
تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قدرت بھی عطا فرمائی ہے, یعنی یہ اس کو جو ہے وہ اس کی مثل ایزاد دے سکتا ہے
صحیح,
تو یہ جیسی اس نے ایزاد دی اسی طرح کی ایزاد دینا یہ جمع مردی نہیں ہے
صحیح,
جمع مردی یہ ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے تو اس کو معاف کر دے, اور اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ اس تکلیف دینے سے باز آ جائے.
میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ عموماً ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہو, جس کے پاس مرتبہ ہو, لوگ اس کو تنگ کریں, اس سے تو ڈرتے ہیں, ایک روب ہوتا ہے اس کا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ماتحت ہوتا ہے وہی اسی کی دل آزاری ہوتی ہے.
دیکھیں ایزا اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے مار دیا ہے,
ٹھیک ہے,
یا آپ کو کسی نے جو ہے وہ مالی نقصان پہنچا دیا, ایزا کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے,
ٹھیک ہے.
آپ فرض کیا کہ اپنے محلے میں رہتے ہیں, کوئی اپنے گھر کے سامنے ہی کوڑا کرکٹ بدبودار رکھ دیتا ہے اور تمام گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایذا پہنچے تو یہ بھی ایذا ہو رہی ہے.
صحیح.
تو بعض ایذائیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں سامنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اپنی ملکیت میں کر رہا ہوں، آپ کو اس سے کیا ہے.
صحیح.
لیکن حقیقتاً وہ چیز ایذا کا سبب ہوتی ہے.
صحیح.
اب آپ بزرگان دین کی سوچ دیکھیے ایذا کے معاملے میں، کہ ایک جو ہے وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں، امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ چوہے تھے.
صحیح.
تو اب انہوں نے بلی نہیں پالی یا بلی گھر میں نہیں لائے، اس وجہ سے کہ اگر بلی لائیں گے تو یہ چوہے دوسرے کے گھر میں چلے جائیں گے،
اللہ
تو جس سے مجھے ایذا ہو رہی ہے
دوسروں کو
وہ دوسروں کو ہو جائے گی. ورنہ ہمارے جیسے لوگ اہل زہر کیا کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ بھئی اپنے گلے سے تو اتار دو،
باقی کسی
اپنے گلے سے اتار دو، باقی کسی کے گلے میں پڑتی ہے تو چلو جانے دو. لیکن لوگ اس طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے، وہ اس بات کا پورا پورا عمل تھا کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، جو اپنے لیے نہ پسند کریں وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کریں.
سبحان اللہ.
تو جب کسی کے اندر اس طور پر خوف خدا ہوگا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، تو اس صورت میں نہ جب انسان اپنے لیے ایذا پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی نہیں کرے گا. جس چیز سے اس کو تکلیف ہوگی، ایذا پہنچے گی، تو اس بات کی کوشش کرے گا کہ اس سے وہ سبب نہ بنے اس کے دوسرے تک ایذا پہنچے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا.
سبحان اللہ.
تو اس طور پر ہونا چاہیے اپنی عملی زندگی میں بھی کہ جس چیز سے مجھے ایذا ہو رہی ہے، اگر میں اس کو گھر کے باہر نکال کر رکھ دوں گا تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ایذا ہوگی. اب اگر وہ اعتراض کریں تو میں یہ کہہ دوں کہ میرے دروازے کے آگے ہی رکھا ہے. ہاں رکھا تو آپ کی ملکیت میں ہے، لیکن کیا آپ اس کو اپنے کچن میں رکھیں گے؟ جہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہاں رکھیں گے؟ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر وسیع ہو اور آپ کا لان بھی وسیع ہو، لیکن جس کے گھر کے سامنے رکھا ہو اس کا ایک ہی کمرہ ہو جس میں وہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو، اور ادھر سے بدبو آ رہی ہو اور ادھر سے وہ کھانا کھا رہا ہو، تو آپ تصور کریں کہ جس طرح آپ اپنے کچن کو، اپنے کھانے کی جگہ کو صاف رکھتے ہیں اور اس کو بچایا آپ نے بہر رکھ دیا، اسی طرح دیگر مسلمانوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے.
سبحان اللہ. بہت پیاری بات جو ہے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، یعنی دل آزاری کے بھی کئی اسباب ہیں، خالی یہی نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو مارے یا آپ سے ایسی بات کرے. اس کے علاوہ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اب جیسے ہم لوگ تو فلیٹوں میں رہتے ہیں، اب تیار ہو کر کپڑے پہن کر اور نکلے، اوپر سے کسی نے سر نکالا اور پان تھوکا، یا یعنی یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ پیمپر جو بچوں کے ہوتے ہیں وہ بھی یوں پھینک دیتے ہیں. اب یہ بات تو خیر آپ سے
وہی ہے، دل آزاری والی بات ہے، یعنی اس میں بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے. اس میں عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ جو پھینکنے والا ہے
جی
وہ نیچے دیکھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتا ہے، تاکہ اس کو کوئی دیکھے بھی نہیں.
صحیح.
وہ وہیں دور دور سے کھڑے ہو کر نیچے پھینک دیتا ہے تاکہ اگر کسی نے کچھ بولنا بھی ہے تو اس کے کان تک آواز نہ آئے گی. لیکن آپ کے کان تک آواز نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کیا، آپ نے کسی کے حقوق تلف نہیں کیے. جب آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں اوپر نیچے سارے لوگ رہتے ہیں،
کتنی احتیاط کریں،
تو وہاں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وہاں تو آپ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر فرض کیا کہ ایک شخص مزدوری کر کے تھکا ہارا رات کو جو ہے وہ آیا سونے کے لیے، اب اوپر والے گھر والے نے کیل ٹھونکنا شروع کر دیے، ٹھک ٹھک جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی، تو وہ بیچارہ ساری رات سو ہی نہیں سکا، اور دوسرے دن اس نے جانا ہے اپنے کام پر اور وہی اس کا ذریعہ ہے، نہیں جائے گا تو وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو اب اگر روزانہ وہ اوپر والا بولے کہ مجھے تو ٹائم اسی ٹائم ملتا ہے تو میں کیا کروں، تو ٹھیک ہے اس کو ٹائم اسی ٹائم ملتا ہے، لیکن دیگر مسلمانوں کا، اڑوس پڑوس کا، اوپر نیچے والوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ آپ نہیں سو رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا زمانہ نہیں سو رہا. آپ نے دوسرے کا خیال کرنا ہے، آپ جاگ رہے ہیں، آپ جب کام کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال کریں کہ کہیں دوسرا تو نہیں سو رہا.
صحیح.
جب یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی.
سبحان اللہ، کیا بات ہے، مدینے کی سب مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. سر حضور ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. اب خیر میں ان کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے یہ سوال ہو سکتا ہے اس لیے ذہن میں آیا ہو کہ ٹی وی میں ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہوں، تو آپ کیا فرمائیں گے ٹی وی دیکھیں کیا دیکھیں؟
فی زمانہ دیکھیے مدنی چینل ہی ایک ایسا چینل ہے کہ جو عین شریعت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بے حیائی یا بے غیرتی والی ہو. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دیگر چینل دیکھیں تو ان میں بے حیائیوں کے اسباب زیادہ ہیں.
صحیح.
تو اب اگر اس بے حیائی کو دیکھ کر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا, غسل بھی فرض ہو جائے گا.
صحیح.
یا ایسا کوئی سبب پایا گیا کہ جو وضو توڑنے کا ہے یا غسل توڑنے کا ہے تو اس صورت میں ہو جائے گا.
صحیح.
ورنہ اگر ایسا کوئی سبب نہیں پایا گیا تو وہ سکرین دیکھنا اگرچہ جائز نہیں ہے لیکن اس کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا.
صحیح.
لیکن یہ کہا ہے فقہا نے کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لے کہ جو بے حیائی والی ہے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے بعد وضو کر لے.
تو مدنی چینل کے ناظرین دعوت یہی پیش کریں گے آپ کو کہ فقط ایک ہی چینل دیکھیں اور وہ آپ مدنی چینل دیکھیں جو 100% اسلامی چینل ہے, ہر طرح کی خرافات سے پاک ہے الحمدللہ. مزید کال.
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, مجھے یہ معلوم کرنا ہے جو فرض جو نماز ہوتی ہے فجر کی, اگر وہ قضا ہو جاتی ہے تو میں اس کو کس ٹائم ادا کر سکتا ہوں؟ جیسے اگر میں زور میں ادا کر سکتا ہوں یا عصر میں ادا کر سکتا ہوں تو اس کے ساتھ میرے کو سنت بھی پڑھنی پڑے گی؟ جی مجھے بتا دیجیے ذرا.
جی کیا فرمائیں گے, فجر کی نماز قضا ہو گئی؟
جی اس میں بھی دو طرح کے اشخاص ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو صاحب ترتیب ہوتے ہیں.
صحیح.
یعنی کہ زندگی میں جس کی 5 نمازیں جو ہے وہ قضا ہوئی ہیں.
صحیح.
تو ان کے لیے تو یہ حکم ہوتا ہے کہ قضا ہوئی اور انہوں نے ادا کر لیا, ان کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر ان کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ دوسری نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لیں.
ٹھیک ہے.
اور جن کی اس سے زائد نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو ان کے لیے یہ شرط نہیں ہوتی ہے کہ وہ دوسری آنے والی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں, بلکہ وہ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں مکروہ اوقات کے علاوہ.
ٹھیک ہے.
اور اگر زوال سے اسی دن زوال سے پہلے پہلے ادا کر رہے ہیں, سنتیں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں.
صحیح.
لیکن اگر زوال کے بعد ادا کریں گے تو پھر صرف فرضوں کی ہی قضا کریں گے.
ٹھیک. اذان کا جواب, یہ سنت ہے, واجب ہے, مستحب ہے, کیا ہے؟
اذان کا جواب زبان سے دینا یہ مستحب ہے.
ٹھیک.
یعنی جو مؤذن کلمات ادا کر رہا ہے اسی انہی کو زبان سے دہرانا یہ مستحب ہے.
سبحان اللہ.
اور اذان کا جواب بالفعل دینا واجب ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی اذان سنتے ہی نماز کے لیے اب تیاری کرنا, جو مرد ہیں ان کا جماعت کی حاضری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, ساری مصروفیات ختم کرنا اور ان کو سمیٹنا یہ واجب ہے.
سبحان اللہ.
اور اسی طرح خواتین ہیں تو ان کا اب نماز کی تیاری کرنا, تو اس کو کہتے ہیں اجابت بالفعل.
ٹھیک.
یعنی فعل کے ذریعے جواب دینا.
صحیح.
یہ واجب ہے, اور زبان کے ذریعے جواب دینا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے.
اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے, ہر کلیمے پر مرد کو 200,000 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلوا علی الحبیب
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.